حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے معاملے میں ہنستے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر رہا ہے، دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے درمیان میں جنگ ہوئی، تو مسلمان نے غیر مسلم کو، مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں جنگ ہوئی اور دونوں جنت میں گئے، ایک تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، پھر یعنی مومن شہید ہو گیا، پھر جو کافر لڑ رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، وہ قاتل اسلام لایا، پھر آئندہ وہ قاتل بھی اللہ کے راستے میں قتال میں گیا اور شہید ہو کر وہ بھی جنت میں چلا گیا ہے۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو لے لیں گے اور آسمان کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، یہ اشارہ ہے آیت کریمہ کی طرف، والسماوات مطویات بیمینہ والی آیت کریمہ کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ گویا قیامت کے دن مکمل حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس بات کی طرف حدیث شریف کے اندر اشارہ ہے، اور مشرکین کے خلاف بھی اس میں اتمام حجت ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہیں، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی آدمی سفر میں جاتے وقت یہ آیت پڑھ لے دوسری مسنون دعاؤں کے ساتھ، تو اس کا سفر بہت سلامت والا ہوگا، عافیت والا ہوگا۔ جی یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کام بتحا میں تھا، بتحا ایسے کشادہ نالہ کو کہتے ہیں، جو نالہ چوڑا اور کشادہ ہو اس کو بتحا کہتے ہیں، جس میں ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں، یہ تو اس کا لغوی معنی ہوا، لیکن مکہ المکرمہ میں جنت المعلیٰ کا جو اوپری حصہ ہے اس کو بتحا کہا جاتا ہے، یعنی مروہ پہاڑ سے نکل کر کے باہر کی طرف جاتے ہیں اور ادھر ہی قبرستان جنت المعلیٰ آتا ہے، وہ علاقہ بتحا کہلاتا ہے۔ تو کہا میں بتحا میں تھا، فی عصابت، ایک جماعت کے ساتھ۔ اب یہ جماعت میں کون لوگ تھے؟ تو کہا مکہ کے لوگ تھے یا ایمان لائے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، اور اس جماعت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اتنے میں آسمان پر سے بادل گزرا، تو اس کی طرف نظر کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس کا نام کیا رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم صحاب کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مزن، یعنی صحاب کے بجائے کہو اس کو مزن۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے مزن۔ پھر فرمایا انان، قال ابو بکر قالوا الانان، تو کہا آپ جو نام تجویز فرمائیں گے وہ ہم جو کہیں گے. ایسے ان الفاظ کے درمیان میں کچھ لطیف فرق بھی بیان کیا گیا ہے کہ مزن کہا جاتا ہے سفید رنگ کے بادل کو جو پانی سے بھرا ہوا ہو. بعض بادل کالے ہوتے ہیں لیکن بعض بادل سفید ہوتے ہیں اور وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو مزن کہا جاتا ہے. گویا قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے مزن کا. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو فوراً جو تعبیر ملتی تھی اس کو قبول فرما لیتے تھے. قالوا والانان، قال کم ترون بینکم وبین السما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کتنی مسافت تم سمجھتے ہو؟ قالوا ناد ندری، ہم کو نہیں معلوم کہ کتنی مسافت ہے زمین سے لے کر کے آسمان تک. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور آسمان کے درمیان میں 71 یا 72 یا 73 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے اوپر ایک آسمان اور ہے. گویا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک گنتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 71 یا 72 یا 73 سال جو ہے گنوائے، اور پھر اس کے اوپر ایک آسمان اور ہے، پھر اس کے اوپر ایک آسمان اور ہے، پھر ایک اوپر آسمان ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان گنوائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 71 یا 72 یا 73 کیوں؟ تو کہا کہ یہ چال کے اعتبار سے ہے، کوئی چلنے والا چلے اچھی چال تو 71 سال میں پہنچ جائے، کوئی چلے تو 72 سال میں پہنچ جائے، کوئی چلے تو 73 سال میں پہنچ جائے. ایسے دوسری روایتوں میں 500 سال کا تذکرہ ہے. جیسے مشکا شریف میں آپ نے وہ روایت پڑھی ہے تو شراح نے دونوں کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ اگر گھوڑے سوار ہو تو 71 72 73 سال میں، اور زپیل پیر سے چلنے والا ہو تو اس کو 500 سال لگ جاوے. اس طرح کی بھی تطبیق جو ہے دی گئی ہے. اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اور اس سمندر بین اعلیٰ ہو، اور اس سمندر کی سطح و اسفلی ہی اور اس کی تہ ایسی ہے جیسے کہ ایک آسمان سے لے کر کے دوسرے آسمان تک. یعنی وہ 7ویں آسمان کے اوپر سمندر ہے، وہ بھی بڑا گہرا ہے، تقریباً 500 سال کی مسافت کی گہرائی والا وہ سمندر ہے. ایسے یہ دنیاوی سمندر ہے، وہ بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں. تو یہ 7ویں آسمان کا سمندر تو اللہ جانے کتنا گہرا ہوگا. پچھلے دنوں میں جاپان وغیرہ کے اندر جب سونامی آئی تو کیا ہوا کہ یہ مثلاً پانی ہے سمندر کا چوڑے کٹیرے میں، تو سونامی کے اندر پانی سارا اچھل کر دوسری طرف چلا گیا. تو یہاں جو خالی ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ خالی منظر دیکھ کر کتنے لوگ بے ہوش ہو کے مر گئے. یہ آنکھیں دیکھے ہوئے لوگوں نے مجھ کو بتلایا. چونکہ انڈمان نکوبار یہ ملیشیا کے قریب ہے، تو جب انڈمان نکوبار جانا ہوا تو وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ وہ سمندر پورا یوں ہو گیا کہ ادھر کا پانی ادھر چلا گیا، اس لیے وہ سب علاقے ڈوب گئے اور یہ علاقے خالی ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. تو جب خالی ہوئے تو یہیں کی گہرائی اتنی تھی کہ وہ دیکھ کر کتنے لوگ بے ہوش ہو کے مر گئے. تو یہ تو 7ویں آسمان کے سمندر کا حال ہے. تو کہا کہ پھر اس 7ویں آسمان کے اوپر 8 مینڈے ہیں، او آل مینڈے کو کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے یہ 8 مینڈوں سے مراد لیا ہے فرشتوں کو جو مینڈوں کی شکل کے اندر ہے، اور وہ کیسے ہیں کہ ان کی زلف سے لے کر پیٹھ تک یعنی ٹانگ کے اوپر والا حصہ، کھر سے لے کر کے ٹانگ تک کا حصہ اتنا بڑا ہے جتنا ایک آسمان سے لے کر کے دوسرے آسمان تک، یعنی ان کے پائے 500 سال کے. اب ان کے پائے پکائے جائے تو کتنے لوگوں کو کافی ہو جائے، 500 سال کی لمبائی کے تو ان کے پائے، تو پھر اس کو پکانے کے لیے ڈیک کتنی چاہیے؟ اجمیر شریف والی بھی چھوٹی پڑ جائے، کتنی بڑی ڈیک چاہیے. پھر ان کی پیٹھوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس کا اوپر اور نیچے کے درمیان کا فاصلہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا، یعنی 500 سال کا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دربار، اللہ تعالیٰ کا وہاں پر گویا کہ عرش، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تجلیات اعلیٰ اور اس کے اوپر ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کو اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو ملائکہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں خوف اور اطاعت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد عالی کے سامنے. گویا اللہ کے ارشاد کے سامنے تواضع کے طور پر ملائکہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں، جیسا کہ چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر گسیٹ رہے ہو، چکنے پتھر کے اوپر لوہے کی زنجیر گسیٹ رہے ہو، یہ مسلسل ہونے میں تشبیہ ہے. اور پھر اوپر، یعنی پہلے اللہ کا حکم جاری ہوگا تو بالکل اوپر والے ملائکہ پر فڑ فڑائیں گے، پھر ان کے نیچے والے، پھر ان کے نیچے والے، پھر ان کے نیچے والے، یہاں تک کہ پہلے آسمان تک یہ سلسلہ چل جاتا ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. اب ان ملائکہ کے دلوں کے اوپر جو اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی، جب وہ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو کہا وہی حق فرمان ارشاد فرمایا. قال فَيَسْمَعُهَا، اس ارشاد کو سن لیتا ہے چوری چھپی سے چننے والا، یعنی شریر جن شیطان. یعنی کہ اب اللہ کا حکم ملائکہ کے پاس آئے گا، اب ملائکہ آپس میں اس کا مذاکرہ کریں گے، تو دنیا کے جو شریر شیاطین جن ہوتے ہیں وہ لمبے ہو کر ایک دوسرے پر کھڑے ہو کر کے آسمان کے کنارے تک جو سننے کے لیے گئے ہوتے ہیں وہ چوری چھپی سن لیتے ہیں، اور وہ کلمہ سن کر کے اپنے نیچے والے کو پہنچا دیتے ہیں. بہت سی مرتبہ اس کو انگارہ لگتا ہے، یعنی وہ حفاظت کرنے والے فرشتے اس کو مارتے ہیں قبل اس کے کہ وہ نیچے والے کو کلام پہنچا دے. وے فیلقیہا علی لسان الکاہن او الساحر، دو حال ہوتا ہے، یا تو اوپر والا نیچے والے کو کچھ کلام پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ جل کے مرتا ہے، بعض مرتبہ نیچے والے کو کلام پہنچا نہیں پاتا اور جل جاتا ہے. اب اوپر والا نیچے والے کو، نیچے والا نیچے والے کو، نیچے والا نیچے والے کو، یہاں تک کہ جو کاہن ہوتا ہے ان کو وہ کلام پیش کرتا ہے جادوگر کو. فربما لم یدرک حتی یلقیہا، بہت سی مرتبہ وہ نیچے کلام نہیں بھیج پاتا اور انگارہ اس کو پکڑ لیتا ہے. فیکذب معها مئۃ کذبۃ، تو بہت سی مرتبہ انگارہ اس کو پکڑتا نہیں ہے اور وہ نیچے والے کو کلام پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے، اور بہت سی مرتبہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، جب کاہن کو پہنچتا ہے تو وہ اس میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے، پھر وہ کلمہ جو آسمان سے اس نے سنا تھا اسی کو لوگ سچا سمجھتے ہیں، یعنی باپو کی ایک بات صحیح نکلے تو پورے گجرات میں مشہور ہو جائے گا کہ باپو بہت پہنچے لے ہیں، ایک دم سچی بات کہتے ہیں، جو ہو وہ کہہ دیتے ہیں، 99 جھوٹ پر لوگ نظر نہیں کریں گے، ایک سچ پہ نظر کریں گے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس میں 5 باتیں فرمائی، یقیناً اللہ تعالیٰ سوتے نہیں اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ سو جاوے، اللہ تعالیٰ ترازو کو جھکاتے بھی ہے اور بلند بھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب ترازو کو جھکانے کا اور بلند کرنے کا؟ روزی کم کر دیتے ہیں، روزی میں وسعت کرتے ہیں، دوسرا مطلب عزت دیتے ہیں ذلت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دن کا عمل پیش کیا جاتا ہے رات کے عمل سے پہلے، اور رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے، یہ نظام کی تیزی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بہت مستحکم ہے، رات دن کے اعمال بسرعت اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں، اس کا پردہ نور کا ہے، اگر وہ کھول دیوے تو اس کے ذات باری کے انوار کی وجہ سے دور دور تک سب چیزیں جل کر کے ختم ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حجاب کو اگر کھول دیا جائے تو نور کی وجہ سے جہاں تک منتہائے بسر وہاں تک چیزیں جل کر کے راکھ ہو جاوے۔ جی دیکھو اس روایت میں بھی یہی آیا کہ اگر وہ نور کا پردہ باری تعالیٰ کھول دیوے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے انور کی تجلی اور نورانیت ہر چیز کو جلا ڈالے۔ پھر استدلال میں جو آیت لائے نا، امبوری کا من فی الناری ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین، اس سے بادشرا نے استدلال یہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شجر طور کے اوپر دیکھا تھی وہ یہی تجلی کا نور دیکھا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے حجاب کی تجلی کا نور۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دائنا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کوئی چیز اس میں کمی نہیں لا سکتی، رات دن کثرت سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ صحا یہ مسلسل پانی بہنے کو کہا جاتا ہے، یہاں مراد ہے نعمتوں کی مسلسل بارش، اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے، پھر وہی بات ہے یرفع القسط ویقفض، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے لے کر آج تک برابر بندوں کے اوپر نعمت خرچ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے قدرت میں سے ہاتھ میں سے ذرہ برابر بھی کوئی نعمت کم نہیں ہوئی، اتنی ساری عطا اور بخشش کے باوجود۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر مبارک پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی جبار ساتواں آسمان اور دونوں اور زمینوں کو اپنے قبضے قدرت کے اندر لے لیں گے. اور یہ بات سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی مٹھی باندھی, یعنی جیسے ہم کیسے یہ مٹھی باندھ دیں, اس طرح حضور نے مٹھی باندھ کے دکھلائی کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان زمین کو اپنے قبضے میں لے لیں گے قیامت کے دن. فجعل یقبضھا ویبسطھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بند کرنے لگے, کھولنے لگے, یعنی لوگوں کو سمجھانے کے واسطے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے, ان الجبار, میں طاقتور ہوں. این الجبارون, کہاں ہے دنیا کے طاقت کا دعویٰ کرنے والے, کہاں ہے دنیا میں تکبر کرنے والے بادشاہ لوگ, بتاؤ. یہ قیامت کے دن کا منظر ہے, وہ یا دنیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کا خاتمہ اور اکیلے اللہ تعالیٰ کی حکومت کا. یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں برابر جھومنے لگے. یہ دائیں اور بائیں جھومنا استحضار اور خضوع کی کیفیت ہے کہ جب کسی چیز کو بیان کرتے وقت آدمی وجد میں آ جائے تو دائیں بائیں جھوم جھوم کر کے بیان کرے. راوی کہتے ہیں کہ میں منبر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ نیچے کی سے بھی ہل رہا تھا, اور مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ منبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گر نہ جاوے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جھومنے لگے. معلوم ہے اس طرح وجدانی کیفیت میں جھومنا, یہ خطاب وغیرہ کے موقع پر اس کی گنجائش ہے. چلو ہم عربی چاروم پڑھتے تو اس سال سالانہ جلسہ رات میں ہوا تھا, وہ ایک سالانہ جلسہ رات میں ہوا تھا, تو جو مولانا صاحب آئے تھے مرحوم ہو گئے مہمان خصوصی, وہ بیان میں اتنے جلال میں آ گئے تھے کہ وہ لکڑے کی کرسی کا دستہ توڑ ڈالا تھا. چلو حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, تمام انسانوں کے دل اللہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, اگر چاہے تو دین پر قائم رکھے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ دین سے ہٹا دے وے. بس یہ ہر وقت ڈرتے رہنے کی چیز کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہدایت سے نعوذ باللہ محروم نہ کر دے وے. اس لیے بکثرت دعا کیا کرو. کون سی دعا؟ یا مثبت القلوب, ثبت قلوبنا علی دینک. اس کو بکثرت مانگا کرو تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے ہٹا نہ دے وے. اور میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے. اب یہ جو ہے نا دو انگلی کے درمیان کے اندر ہونا, تو بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ صفت جلال کا اظہار ہوتا ہے تو انسانوں کے دلوں کے اوپر فسق کا الہام ہوتا ہے, اور صفت اکرام کا اظہار ہوتا ہے تو انسان کے دلوں پر تقویٰ کا الہام ہوتا ہے, اور رحمت اور غضب کے آثار ایمان اور کفر سے نمایاں ہوتے ہیں. کہ جس کے اندر ایمان ہے تو سمجھو کہ رحمت کے آثار نمایاں ہے, اور کفر ہے تو سمجھو کہ غضب کے آثار نمایاں ہے. اور بندوں کے دلوں پر تصرف, تمام قلبی امور پر تصرف, یہ باری تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. جی تین آدمی سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, نماز کی صف میں دیکھیں گے, رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے والا, اور اللہ کے راستے کے اندر قتال کرنے والا. تین آدمی سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. خلفل قتیبتی کا کیا مطلب؟ کسی وجہ سے لشکر بھاگ گیا تو یہ اکیلا ڈٹ جائے, قتیبہ چلا گیا لشکر چلا گیا لیکن یہ اکیلا ڈٹ گیا. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. یار ہیں وہی دن کہ لوگ مختلف علاقوں سے لوگ مکہ آتے, حضور اپنے آپ کو پیش کرتے, کیا کہتے, ایک آدمی کو یحملونی الا قومہ, کہ قریش نے مجھے مکہ میں دین کی تبلیغ کرنے سے روک لیا ہے, کون ہے جو مجھے اپنے علاقے میں لے جاوے کہ میں اپنے رب کا کلام ان کو پہنچا دوں. مکہ میں تو ان لوگوں نے تبلیغ پر بین کر دیا ہے, اب کوئی ہے جو لے جاوے کہ میں وہاں جا کر تبلیغ کروں. جی کل یوم ہوا فی شان, ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کی الگ الگ شان ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی شان میں سے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں, تکلیف کو دور کرتے ہیں, کسی قوم کو سربلندی دیتے ہیں, کسی قوم کو ذلیل کرتے ہیں. جی سابقہ باپ کے ساتھ ربط یہ ہوگا کہ گمراہ فرقوں کا بیان ہو رہا تھا, اب یہاں گمراہ فرقوں کا اخروی حکم بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیے سن سنتن حسنتن او سیئتن, نیکی کی دعوت دینے والوں کو حدیث میں بشارت دی جا رہی ہے کہ تم کوئی ایک نیکی کی بنیاد ڈالو گے, جتنے لوگ عمل کریں گے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, اور گناہ کی بنیاد ڈالنے والوں کے لیے وبال کی بات ہے کہ تمہارے لیے وہ گناہ جاریہ ہوگا. جیسے روایت میں آتا ہے نا کہ قاتل کے نام پر سب قتل کے گناہ, قابل آدم علیہ السلام کے اول بیٹے کے نام پر, چونکہ اس نے قتل کی بری سنت دنیا میں جاری کی. جی یہ قبیلے مدر کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے بالکل دوپہر کے وقت کے اوپر, تو کہا کہ ان کے پاس مال کی تکلیف تھی, تو حضور نے اعلان کیا بھائی ان کو چندہ دو. کجا رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, فحس علیہ, حضور نے ان کی مدد کی ترغیب دی کہ بھائی ان کی مدد کرو بیچارے پریشان حال ہے, تو ایک آدمی نے کہا حضور میرے پاس اتنا مال ہے میں صدقہ دیتا ہوں, اتنا اتنا مال ہے. اب مجلس میں ہر ایک آدمی اس کے اوپر صدقہ کر رہا ہے, قلیل کثیر جس کو جو ملا ہو اس نے صدقہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, کیا فرمایا, جس نے جاری کی کسی بھلائی کو اور اس کے طریقے پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اجر کامل ہوگا, اور جو لوگ اس کے طریقے پر عمل کریں گے اس کے ثواب میں سے بھی اجر ملے گا اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں, یعنی عمل کرنے والوں کے عمل سے کوئی کمی نہیں, اصل بانی کو بھی ملے گا عمل کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ملے گا. لیکن اگر کسی نے برا طریقہ جاری کیا تو اس کے اوپر پورا بوجھ ہوگا اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی, اور ان کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بس یہی کر لو تو آپ بہت کافی ہے, کوئی نیک طریقہ جاری کر دو جہاں بھی رہو وہاں پر, اور کوئی برا طریقہ روک دو, بہت کافی شافی ہے. چلو مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی سنت مردار کر دی گئی ہے امید تک جہالت کی وجہ سے, لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی سنت ہے, یہ بھی کوئی اچھا کام ہے. ایسی کتنی سنتیں کہ کتابوں کے صفحات میں ہیں لیکن آپ کو باہر معاشرے میں وہ سنت نہیں ملے گی. اب جو سنتیں ایسی ہیں جو کتابوں کے اوراق تک محدود ہیں لیکن عملی زندگی میں نہیں ہیں, یہ لوگوں کی جو ہے عملی سستی کا نتیجہ ہے. تو بعض مرتبہ جہالت کی وجہ سے سنت مر جاتی ہے کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی سنت ہے. بعض مرتبہ سستی کی وجہ سے متروک ہوتی ہے. تو اس سنت کو اگر معاشرے میں آپ رواج دو گے, خود عمل کرو گے, دوسروں کو دعوت دو گے, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر کی چیز ہو جائے گی. احیاء سنت کا کام کرو. بہت سی سنتیں اس وقت جنازہ نکل چکی ہے. جی جی دیکھو دو چیز ہے, تعلم القرآن وعلم, کہ قرآن سیکھا اور سکھلایا تو فضیلت ہے اس کے اوپر. اسی لیے بھائی قرآن سیکھنے کا مرحلہ آپ کا پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اب سکھانے کا دور ہے, الفاظ سکھاؤ, ناظرہ سکھاؤ کسی مکتب میں بیٹھ کر, یا حفظ کراؤ وہ بھی علمہ میں شامل ہے, اس کا ترجمہ سکھاؤ وہ بھی علمہ میں شامل ہے, اس کی تفسیر سکھاؤ یہ بھی علمہ میں شامل ہے, درس قرآن کے حلقے جاری کرو بستیوں میں آبادیوں میں یہ بھی علمہ میں ہے, قرآن کے واقعات اور قرآن کے مسائل لوگوں کو سکھلاؤ یہ بھی علمہ میں شامل ہے. تو یہ بہت عظیم الشان فضیلت کا کام ہے. دیکھیے دنیا میں خیریت کے عجیب عجیب معیار ہیں, کہ کوئی کہتا ہے کہ خیر کس بنیاد پر, کوئی کہتا ہے جو مالدار ہو وہ بڑا خیر, کوئی کہتا ہے کہ عہدے والا وہ بڑا خیر. لسان نبوت سے خیر کس کے لیے کہی گئی؟ جو قرآن مجید سیکھتا ہو اور دوسرے کو سکھلاتا ہو. اسی لیے ایک دعا کا اہتمام کرو آپ سب, کہ اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک قرآن مجید کی صحیح خدمات کے لیے ہمیں قبول کر لیجیے. اس کی دعا خوب مانگو اب, کہ اللہ اس کی خدمت کی توفیق دے, کبھی کسی وقت ہم اس سے محروم نہ رہے. یہی آرزو, یہی تمنا, یہی کوشش, یہی دعا, یہی جد و جہد کہ زندگی بس قرآن کے پیچھے لگے, کسی شکل میں بھی قرآن کی خدمت ہوئے, الفاظ, حفظ, معنی, مطلب, تفسیر, درس کا حلقہ, لیکن یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور اسی کے اوپر ساری فضیلتوں کا مدار ہے. جی ذرا دیکھ لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں سے اللہ کے اہل ہے, ایسے اہل کہتے ہیں فیملی ممبرس کو, گھر والے. تو کہا لوگوں میں سے اللہ کے فیملی ممبر, اے اللہ کے رسول کون؟ کہوں اہل القرآن, وہ اہل قرآن ہیں, اہل اللہ و خاصته, وہ اللہ کے اہل بھی ہے اور اللہ کے خصوصی لوگ ہیں. دنیا میں کسی دنیاوی عہدے دار کا کوئی خصوصی آدمی ہو تو اس کا کتنا بڑا مرتبہ, یہ اللہ کے خصوصی لوگ جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں. اسی لیے یہ تہیہ کر لو کہ قرآن کی خدمت تو کرنی ہی کرنی ہے, اس کے ساتھ پھر کچھ بھی پڑھانے ملے تو واندھا نہیں. بعض لوگوں کو کہیں اچھا قرآن پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو کہتے کہ نہیں کوئی کتاب پڑھانے کی ہو تو کہو, نہیں ہے شرح تصیب پڑھانے تیار, خود بھی پڑھانے تیار, مرقات پڑھانے تیار, حدیہ سعیدیہ پڑھانے تیار, لیکن قرآن پڑھانا نہ کہ نہیں کچھ کتاب پڑھانے کی جگہ ہو تو دیکھو نہیں. لے کیسی سوچ بن گئی, سڑیلی سوچ کہلاتی ہے یہ. جی اسی لیے آپ لوگ جگہ تلاش کرنا, لیکن یہ کتاب پڑھانے کی جگہ, یہ سب چکر میں نہیں پڑنے کا, خدمت چاہیے دین کی, قرآن پڑھانا ہے جس شکل میں بھی مل جائے. چلو یہ بڑا عبرت کا قصہ ہے بھائی. نافع ابن عبد الحارث کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عصفان میں ملاقات ہوئی, یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ کا نام ہے, اور نافع ابن عبد الحارث کو حضرت عمر نے مکہ کا گورنر بنایا تھا, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ نافع تم نے وادی کا امیر اور گورنر کس کو بنایا ہے, مطلب جنگلات, چونکہ اس زمانے کے اندر سب سے بڑی حکومت کی آمدنی جنگلات میں سے ہوا کرتے تھے, تو کہا کہ میں نے عبد الرحمن ابن افزا کو بنایا ہے. تو کہا یہ کون ہے؟ حضرت عمر نے تعجب سے پوچھا کہ اتنی بڑی کیبینٹ کی منسٹری آپ نے ان کو دے دی ابن افزا کو, تو یہ کون ہے کہ ان کو اتنا بڑا عہدہ تم نے دے دیا؟ تو کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اتنا بڑا عہدہ غلام کو دیا؟ تو نافع ابن عبد الحارث نے اتنا بڑا عہدہ غلام کو دینے کی علت کیا بتلائی؟ انہ قارئ کتاب اللہ تعالی, وہ اللہ کی کتاب قرآن کے قاری ہے, اس بنیاد پر میں نے یہ منصب دیا. دیکھو اس زمانے میں منصب قرآن کی بنیاد پر ملا کرتے تھے. اور دوسری وجہ کیا بتلائی؟ عالم بالفرائض, فرائض کے بڑے جاننے والے ہیں. چلو, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, کہ اللہ قرآن کے ذریعے کسی کو اونچا مقام دیتے ہیں, کہ ایک غلام کو اتنی بڑی گورنری دے دی قرآن کی برکت سے, اور جو تاریخ قرآن ہوں گے اللہ ان کو نیچا کریں گے. جی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے میں نے سنا کہ ارشاد فرمایا, الخیر عادت, نیکی بھی ایک عادت ہے, والشر لجاجت, اور گناہ اور برائی جھگڑے کی چیز ہے, لہذا نیکی کی عادت اپناؤ اور برائی کی عادت چھوڑو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, دیکھو نیکی اور سیدھا راستہ انسان کی فطرت ہے, سلیم الفطرت انسان نیکی کی راہ پر چلتا ہے, اور سلیم الفطرت انسان جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے, تو اس لائن میں لگایا, تو اس لائن میں لگایا. اور جو ہے جب آپ آئے تھے مدرسے میں تو آپ کے کتنے ساتھی تھے, اس میں سے کتنے چھٹ گئے, سائٹ پر ہو گئے, وہ دورے تک نہیں پہنچ سکے. اللہ نے آپ کو اس سلسلے میں لگائے رکھا, دورے حدیث شریف تک پہنچایا. یہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا. اب آگے اس سلسلے کو باقی رکھنا ہے موت تک. جی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں سے بہت سارے خیر کے لیے کنجی ہوا کرتے ہیں, یعنی ان کے ذریعے دنیا میں بہت ساری نیکیاں جاری ہوتی ہے, بھلائی جاتی ہو, اور برائی کے لیے وہ تالا ہوا کرتے ہیں, بند ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو برائی کے جاری ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں, خیر بند ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں. عجیب قسم کے لوگ. اسی لیے ہمیں تو اول طبقے میں سے بننا ہے, مفتاحاً للخیر بننا ہے, مغلقاً للشر بننا ہے, اور یہ دوسرے طبقے میں بالکل نہیں کہ مفتاحاً للشر مغلقاً للخیر. بہت سی مرتبہ عوام کہتے ہیں یہ مول صاحب نے ہمارے یہ گندے کام چالو کرائے, یہ ٹورنامنٹ کس نے آیوجن کیا تھا کہ مول صاحب نے کیا, ہمارے امام صاحب نے یہ چالو کرایا, یہ ہو گیا مفتاحاً للشر مولوی. چلو
سلام علیکم.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء پر فخر کرے کہ میں بہت بڑا مولانا ہوں, یا بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑے کھڑے کرے اور لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کرے, اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اسی لیے بھائی اپنی علمی قابلیت لوگوں کو جھاڑنے کی نہیں ہے, عوام پر رعب نہیں بٹھانا ہے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا ہے, لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, اللہ کے بندوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے, ورنہ بڑی وعید ہے اس حدیث میں. چلو بھائی اب یہ کام کرنا ہے, کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے آوے تو بتا دینا, چھپانا مت علم کو, ورنہ بڑی وعید ہے. امت بہت پیاسی ہے, بہت طالب ہے, لیکن صحیح بات بتلانا, نہ آتا ہو تو کسی دوسرے عالم کے پاس بھیج دینا, ٹھوکم ٹھوک مت کرنا. جی یہ آیت پڑھو تو ذرا, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به اولئک فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. قرآن اور دین چھپانے پر سخت وعید ہے, سخت وعید. جی اسی لیے دین کی بات چھپانے کی نہیں. چلو ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا آخری طبقہ اول طبقے پر لان تان کرے. آج کمی ہے دنیا میں صحابہ پر لان تان کرنے والوں کی, جہاں دیکھو وہاں دو لفظ آئے نہیں کہ صحابہ پر اسکال چالو, لان تان چالو, بالکل چپ رہنے کا, اس موضوع کے اوپر کوئی کلام نہیں کرنے کا. صحابہ صحابہ ہے, اور جو ہے ذرہ برابر بھی ایسی تحریروں کو پڑھنے کا جو نہیں, پڑھنے کا ہی نہیں, نہ ایسی باتیں سننے کی, نہ ایسی تقریریں سننے کی, نہ ایسی باتیں پڑھنے کی, فوراً صرف نظر کر لینے کی. میں نے آج تک جنگ جمل جنگ صفین کی تفصیلات سبق میں کبھی نہیں سنائی, اور نہ تو مطالعہ کیا دونوں جنگ کا. جب یہ باب آتے تب بھی کیسے قطرا کے نکل جانے کا اسی کی فکر میں رہتا ہوں, بھائی یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں کہ مشاجرات صحابہ میں ہم آگے بڑھے. یہ تو بھائی امت کا اثاثہ ہے حضرات صحابہ, تو ان کے معاملے کے اندر ہم کیسے زبان درازی کریں, یہ تو بڑی احتیاط کی چیز ہے. چلو دیکھو, سابقہ روایت اور یہ روایت دونوں سامنے رکھ کر کے قید معلوم ہوتی ہے. کیا کہ جس کو کوئی دینی علم کے بارے میں سوال کیا گیا, مما ينفع اللہ به فی امر الناس امر الدین, دینی معاملہ ہے, دینی معاملہ ہے, اور لوگوں کا نفع بھی اس میں متعلق ہے, معاملہ ہے دینی, مسئلہ ہے دینی اور شرعی, لوگوں کا نفع بھی اس کے اندر ہے. اور دوسرا کیا, دوسری روایت میں یا علم ہو, مولانا صاحب جانتے بھی ہیں, تو بتلاؤ لوگوں کے فائدے کی بات بتلاؤ, دین کی باتیں بتاؤ, جو تم جانتے ہو وہ بتلاؤ. اگر وہ نہیں بتلایا تو یہ وعید ہے, فقط مہو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اب لوگوں کے فائدے کی بات تو بیان ہی نہیں کرتے, اور اپنا علم جھاڑنے کے لیے لچھے دار تقریریں ٹھوکیں گے, فائدے کی بات کتنے لوگ بتلاتے ہیں. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ کے ست سالہ اجلاس میں جب بیان کیا تھا تو کہا جب میں جامعہ میں پڑھنے کے لیے آیا تو ڈابل سملک کے بڑے بوڑھے لوگ سناتے تھے کہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی شام کو دابیل کی کسی مسجد میں یا اطراف میں آسنا کالا, اس وقت ابھی تبلیغی کام شروع نہیں ہوا تھا, مولانا الیاس صاحب کی محنت شروع نہیں ہوئی تھی جب حضرت علامہ کشمیری کا دور ہے, تو کہا کبھی کبھی گاؤں کی مسجد میں تشریف لے جاتے اور عصر یا مغرب پڑھتے اور خود اعلان کر دے بھائی رک جاؤ انور شاہ کچھ بیان کرے گا. تو کہا شروع شروع میں تو لوگ بہت چونکے, حضرت شاہ صاحب جیسا عالم امام المحدثین حضرت کیا بیان کریں گے. تو کہا پھر نماز کے بعد سنن نوافل کے بعد لوگوں کا بجمع جمع ہو جاتا تو حضرت کھڑے ہو کے وضو کے فرائض, غسل کے فرائض, نماز کے ارکان, ایسی بڑی بڑی باتیں بیان کر دے, وہ لوگوں کے لیے یہی فائدے کی چیز ہے, اور بیان کر کے پھر جامعہ تشریف لے آتے. بھائی یہی ہمارے لیے طریقہ ہے. امت کا فائدہ کس میں ہے, کیا امت کی اس وقت کی ضرورت ہے, وہ چیز بتلاؤ. خاموخواہ کے موضوعات اور تقریریں جھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ پڑے اس طرح بیان کرو, چاہے اس کے لیے آپ کو اردو کا جنازہ نکالنا پڑے تو نکالو. اردو مطلوب نہیں ہے, نہ اردو کی فصاحت مطلوب ہے, نہ بلاغت مطلوب ہے. امت کو بات سمجھ میں آنی چاہیے, اس کے لیے آپ اپنی علاقائی زبان کو بھرپور اردو میں استعمال کرو, علاقائی زبان کے الفاظ بھرپور ملاؤ, مقصود ہے لوگوں کو سمجھ میں آنا. اردو کی فساد جھاڑنا نہیں ہے کھڑے ہو کر کے, اور کس بات میں لوگوں کا فائدہ ہے دینی, کیا ضرورت ہے اس وقت لوگوں کی, وہ بیان کرو. جو ضرورت نہیں اس کے لیے لفاظی بھرے آپ مضامین کی تقریریں جھاڑ دو, امت کا کیا فائدہ اس میں. آج جو ہمارے دینی فیض میں کمی آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بے ضرورت موضوعات پر تقریر ہو رہی ہے, کوئی ضرورت نہیں ایسے موضوع پر, اور لوگ جو ہیں اپنا علمی معیار نیچے اتارنے تیار نہیں, اونچے اونچے فلک بوس مضامین بیان ہو رہے ہیں اور امت کی ضرورت بنیادی فرائض ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. جو امت کی ضرورت ہو بتلا, اس وقت لوگوں کو عقیدے معلوم نہیں, فرائض معلوم نہیں, بنیادی باتیں معلوم نہیں, اور تم جو ہے بڑے بڑے گہرے مضامین بیان کرو, یہ کیسے کام چلے گا. بس سیدھی سادھی باتیں بتلاؤ, ضروری باتیں بتلاؤ, بنیادی باتیں بتلاؤ جس سے لوگوں کا دینی فائدہ ہو, ایسی باتیں بتلاؤ, اس میں انشاءاللہ اجر آپ کو ملے گا اور لوگوں کو فائدہ ہوگا. پڑھ لیا.